الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من الارض فعود عن الله والشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال تعالى وذروه ظاهرا في السماء بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف اچھی بات بیان کی جائے, عوامر کو بیان کیا جائے, نواہی کا ذکر مت کرو, حالانکہ یہ صریح غلط ہے.
بے شک
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا, قوم تو خیر امت اخرجت للناس تامرن بالمعروف وتنہى عن المنکر ونہی عن المنکر وتؤمنون باللہ.
بے شک
وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. تم عوامر کا حکم کرتے ہو اور نواہی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جب اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نواہی کا حکم کرتے ہو, تو بات چیت ختم ہو
گئی.
اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مذاکرے سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. جس بات کا ذکر کیا جائے, وذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین, آپ اس طرح فرماتے رہیے, ذکر کرنا, مذاکرہ کرنا مومنین کو نفع دے گا. جس چیز کا تذکرہ ہو, جس کو دہرایا جائے, جس کو بولا جائے, کیا ہوتا ہے؟ عمل کی توفیق ہو جائے. اگر اچھی بات کا ذکر ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے. کسی منکر کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی خرابیاں, اس کی خواتین, اس کے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جن کی ذمہ داری ہے مغرب سے پہلے آ کر اس کو درست کر لیا کریں. اس کی خرابیاں, اس کے عیوب نقائص سامنے آنے سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ کرام میں جب کوئی ایسا فعل دیکھا تو اس کی مذمت فرمائی, اور کبھی مجمع میں اور کبھی انفرادن, دونوں حالتیں ملتی, عمومی اصلاح بھی فرمائی اور انفرادی اصلاح بھی فرمائی. تو آج کس کا منہ ہے جو یہ کہے کہ منکر کو نہیں بیان کرو بھائی؟ اس سے دل آزاری ہوتی, دل آزاری یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں اور اس گناہ کو گناہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو یعنی ایمان کا جو آخری درجہ ہے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو, برائی کو برائی سمجھو, اس سے کم درجہ کوئی نہیں ایمان کا. سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے روکو, لیکن اس کی تشریح فرمائے علماء کرام نے کہ بھائی یہ حاکمان وقت کے لیے. دوسرا درجہ زبان سے انکار کر دے, یہ زیادہ تر علماء کرام کے لیے. اور تیسرا درجہ عوام الناس کے لیے, جو اس کے اہل نہیں ہیں تو وہ کم سے کم زبان سے برا سمجھیں, لیکن اپنے ماتحتوں میں, اپنے اہل و عیال میں اس کو زبان سے منع کرنے کے ساتھ ہاتھ کا استعمال, اپنی طاقت کا استعمال, ضروری ہے، لازمی ہے، اگر اس طاقت کے باوجود اسے نہیں استعمال کیا تو بعض پرس کا اندیشہ ہے۔ گھر میں گھر کا سربراہ ہے، اسے یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کو لاگو کرے۔ فرمایا دس برس کا بچہ جب ہو جائے، سات برس سے اس کو نماز کی تلقین کی جائے، اور جب دس برس کا ہو جائے اور پھر بھی نہیں پڑھے تو اس کی پٹائی کی جائے، مار لگائی جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی سربراہ کی وہ طاقت دی جا رہی ہے، سربراہ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ پٹائی سے اسے راہ راست پہ لائے، اور پھر جب بلوغت ہو گئی تو اب تو پھر لازمی ہو گیا۔ یہ بچپن سے تربیت اس کی شروع ہو گئی بچے کی، اس میں باپ کا کردار ہے، اس میں سربراہ کا کردار ہے۔ اسے یہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت محنت کرے، ہاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اولاد پھر بڑی اوقت بلوغت کے بعد وہ بگڑ جائے اور جو ہے اس طرح کی حرکات شروع کر دے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ باپ نے تو پوری کوشش کی تھی لیکن اب یہ اس کے قابو کا نہیں تھا، تو یہ اب اس سے بڑی ذمہ ہے، اب یہ جو کچھ کرے گا یہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن پھر بھی اپنے بڑوں سے مشورہ کرتا رہے کہ اس کو کس طرح سے مجھے لے کے چلنا ہے، یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اپنے ماتحتوں میں جس اللہ نے اختیار دیا، جس اللہ نے ماتحت دیے، وہاں پر دین کو کس طرح سے سکھلانا ہے، کس طرح سے بتلانا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور بھائی نہیں، اپنے گھر میں کس طرح سے دین کو بتلانا ہے اس کو بھی سیکھنا، صرف حکم کا سنا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پیارے شیخ عالم اللہ شیخ الرحمۃ اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ، حضرت والا نے کیسے 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 انداز میں دین سکھلایا۔ ایک دفعہ بتلایا کہ ایک صاحب، ان کے گھر میں ٹی وی تھا، ٹی وی کی قباحت جو ہے جب لائی گئی تو کوئی تیار نہیں ہوا ٹی وی ہٹانے کے لیے، آدھی ہو چکی، آزادی ہے نا، ٹی وی کھلتا ہے صبح سے وہ چل رہا ہے، تھوڑا عرصے پہلے اتنا لمبا عرصہ نہیں چلتا تھا ٹی وی، جو بڑے حضرات کے ہیں بڑی عمر کے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ تھوڑے وقت کے لیے ٹی وی کھلا کرتا ہے، اب تو 24 گھنٹے کوئی گائی نہیں۔ تو ایسی لگ پڑی ہوئی، سمجھتے کہ اس کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، حالانکہ بالکل غلط ہے، ہمت کی جائے تو چھوڑ جاتی ہے، اور پھر آدمی کو خیال بھی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے پہلے پہلے سوچتا میں کیسے ٹی وی کے بغیر کیسے رہوں گا، ٹی وی کے بغیر کیسے وقت گزرے گا، کیسے میرا ٹائم پاس ہوگا، یہ ایک سوچ ہوتی۔ حالانکہ اگر عزم کر لیا جائے، ارادہ کر لیا جائے اور اپنے بڑوں کے مشورے سے چلا جائے تو الحمدللہ چھوٹ جاتا ہے، اور پھر دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتا۔ تو ایسے ایک خاندان تھا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کو اس پر چھوڑتے نہیں ہیں، کہا بھائی ہمارے حضرت تھوڑی سی سودے بازی کرو، کچھ لالچ دو۔ انہوں نے بات کی اپنی بیگم صاحبہ سے کہ بھائی دیکھو گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی اور تمہیں کچھ چاہیے تو ہم دلا دیتے ہیں۔ کہا جی مجھے آپ ایسا کریں، یہ سوفا سیٹ دلائیں آپ مجھے، بہت اچھا والا، مہنگا والا، اور اتنے کا اس زمانے میں شاید 15,000 روپئے۔ تو آپ حضرت کے پاس آئے تھے، 15,000 روپئے کا سوفا سیٹ مانگ رہے ہیں، کہتے ٹھیک ہے تو چھوٹ نکال دیں گے لیکن 15,000 کا سوفا سیٹ، اب میری حیثیت نہیں۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، جلدی سے کرو، جلدی سے لاؤ، انشاءاللہ تمہیں اس گناہ چھوڑوانے کی برکت سے اللہ بہت دے دیں گے۔ تو اس طرح سے سودے بازی کروا کر گھر سے یہ بلا ام الخبائث اس کو نکلوایا، اور وہ گھر اس سے پاک ہوا اور صوفے نکلوا دیا۔ صوفہ رکھنا ناجائز نہیں، حرام نہیں، آرام تو ایک آرام کی چیز ہے، اس میں اگر تھوڑا اچھا لے لیا تو کوئی حرج نہیں، اس رات کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی برائی کی بات نہیں۔ پھر اس ایسے موقع پہ کہ جب گناہ چھوڑنے کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے تو پھر تو بہت مباح،
بے شک
تعریف کا وہ ہے کہ جو ہے دین کے لیے اس نے خرچ کر دیا پیسہ, اسی موقع کے لیے تو مال ہے. تو اپنے عرضی کر رہا ہوں کہ اپنے اہل و عیال پہ ہر طرح سے, دونوں طرح سے, پیار سے, محبت سے اور ڈانٹ مار سے بھی دین کو لاگو کرنا ضروری ہے. اب المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے تھے؟ آج سننا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کیا کرتے تھے؟ گھر میں کوڑا لٹکایا ہوا اور جہاں کسی نے ادھر ادھر کی ہیکی پیکی تو بس خبر لینے کے لیے تیار. تو بعض اوقات اس کے بغیر کام نہیں چلتا. شیخ الحدیث قطب الافتاب مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حدیث شریف کی تشریح میں فرمایا ہے کہ آج بچپن میں بچوں کو لاڈ میں بگاڑ دیتے ہیں, مار پیٹ کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو تمبی نہیں کرتے. جو غلطی کر رہا ہے, جو مانگ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں, ذرا بھی روکتے روکتے نہیں ہیں, وہ لاڈ کرتے ہیں. بعد میں وہ اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو پھر روتے جاتے بیٹھنے کا, وہ کیا کریں, کیسے اس کی اصلاح کریں؟ تو یہ پکا ہو گیا اس میں. اور حالانکہ فرمایا کہ باپ کی مار بچے کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ظلم نہیں ہے, یہی کا واقعہ ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, قطب الافتاب محمد ذکی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک وقت میں جا کے قطب الافتاب ہوئے, اور ان کی خدمات آج سب کو معلوم ہے. بچپن میں ان کے والد صاحب مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص اور خلیفہ تھے, ان کی اتنی پٹائی کرتے تھے کہ اس طرح فرماتے تھے کہ زکریا اگر تو مر گیا تو شہید مرے گا اور مجھے تجھے مارنے پر سوار ملے گا. بتلائیے جس بات کا یہ نظریہ ہو تو وہ کتنا مارتا ہوگا. دیکھ پٹائی ہر چھوٹی سی بات پہ پٹائی. تو آج تو بعض لوگ سنیں گے تو کہیں گے آئے تمہارا ظلم نہیں ہے. کہ کیا ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ 17 برس کی عمر میں حضرت نے فرمایا کہ آج سے تو آزاد ہے. کتنی عمر میں؟ 17 برس. 17 برس کی عمر میں فرمایا کہ زکریا مجھے جو تجھ پہ محنت کرنی تھی میں نے کر دی, آج سے تو آزاد ہے, جو تیرا دل چاہے کر. ایسا ان کو منجا دیا کہ اب کچھ کرنے کو دل ہی نہ چاہے ان کا, کسی غلطی کی طرف, کسی ایسی چیز کی طرف, کسی خدا خاصہ برائی کی طرف جانے کو تمیز ہی نہیں چاہے. بچپن سے جو محنت کری ان کے پاؤں پر کہ 17 برس کی عمر میں ہی صاحب نسبت بنا دیا, صاحب نسبت ہو گئے, ولی اللہ ہو گئے. 17 برس کی عمر میں اتنا اعتماد تھا کہ یہ اب کہیں بھی نہیں جائے گا, یہ نہیں بگڑے گا, اجازت دے دی, آزادی دے دی. تو یہ مار پیٹ پھر صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سختی. ارے 6-6 مہینے ایسا ہوتا تھا کہ میرے مجھے چپل پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, مسجد سے مدرسہ, مدرسہ سے مسجد, بس 6-6 مہینے جاتے تھے. اور سختی بھی کیسی کی تھی کہ ایک نماز میں ایک نماز ہی برابر میں نماز پڑھ لی. اب اگر عصر میں بھی جیسے زہر میں پڑھ لی اس کے ساتھ, اب عصر میں بھی اگر اس نمازی نے ان کے ساتھ ہی نماز پڑھی تو کلاس ہو جاتا, آ جاؤ یہ نمازی نے تمہارے ساتھ 2 وقت کی نماز پڑھی, خیریت؟ زہر میں بھی تمہارے برابر ہو جاتا اور عصر میں بھی تمہارے برابر ہو جاتا. بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تم نے دوستی کیوں کی؟ تو وہ حضرت جو ہے اس ڈر سے اپنے آزو بازو نمازی کو دیکھتے تھے کہ یہ کہیں زہر میں یا عصر میں میرے ساتھ نہیں تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نماز توڑ کے بھاگے, انہوں نے دیکھا کہ یہ برابر میں آگے وہی نماز. ایسی دیکھ بھال, ایسی نظر باپ کی جو ہے, ایسی نظر. ایک مرتبہ نفل کی نیت باندھ لی مغرب کے بعد, ابوابین ظاہر بزرگوں کے شوق میں رہتے تھے, اللہ والوں کو دیکھتے تھے, تو ان کا دیکھا دیکھی کہ بھائی ابوابین پڑھنے کا بڑا شوق, ہم کسی نماز پڑھ رہے ابا جان آ گئے, تھوڑی دیر دیکھتے رہے نہیں کر کیا رہا ہے, اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے. اس کے بعد آئے اور ایک پہنچ سکتے اسی نماز کیا لگ نماز پڑھوا دی. کہا کہ جو ہے پڑھائی کے وقت میں یہ وقت جو ہے کیا ہے تعلیم کا وقت, اس تعلیم کے وقت میں تمہیں نفل کی سوچی ہے, تعلیم کے وقت میں نفل کی سوچی, چلو بیٹھو پڑھو, یہ تمہارے پڑھائی کا وقت ہے, ابھی نفل پڑھنا لازمی, ابھی تمہارے لیے وہ زیادہ قیمتی. تو دیکھیے کیسی نگاہ, اسی لیے بزرگوں نے نعت فرمایا کہ کھلاؤ سونے کا وقت, اللہ نے دیا ہے صاحب استطاعت ہو اچھا کھلا سکتے ہو کھلاؤ, لیکن نگاہ رکھو شیر کہ بچہ ادھر سے ادھر نہ ہو. آج بھی اتنے پڑھ میں نام ہمیں نظر آتے ہیں, ان کی مائیں کسی کالج کی پڑھی ہوئی نہیں تھی, کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھی, کسی مدرسے کی بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی کہ جامعہ فلاں لیل بنات اور جامعہ فلاں لیل بنات ہے, کسی مدرسے کی نہیں پڑھی ہوئی تھی. کیا بات تھی, لیکن نیک تھی, متقی تھی, تو وہ اپنے بچوں کو ویسے تربیت کرتی تھی کہ ان کے گود سے یہ بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے. حضرت شیخ پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کیا ان کی والدہ نے کیا تربیت کی تھی, باپ نہیں تھے, کیسی تربیت کی تھی کہ جو ہے جب کھانے کا وقت آتا تھا تو فرمایا کہ جاؤ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگ جاؤ پہلے پھر کھانا ملے گا, اللہ میں کھانا دیں گی, اور ایک جگہ پہ کھانا رکھ دیتی تھی. وہ آتے تھے دعا کر کے, وہاں سے آتے تھے دیکھتے کھانا رکھا ہوا ہے, کھانا کھا لیا, اور سکھلایا دیکھو اللہ میں نے دیا نا, آپ نے نماز پڑھی اللہ سے مانگا اللہ میں نے دیا کھانا. ایک دن گھر میں نہیں تھی, کھانے کا وقت ہو گیا, اب وہاں جہاں کہیں تھی تو پریشان ہوئی کہ بچہ جو ہے اب آئے گا اور اپنے معمول کے مطابق کھانا مانگے گا اللہ سے, اور پھر اس جگہ کو دیکھے گا آج تو بھانڈا ٹوٹ جائے گا, روز تو میں رکھ دیا کرتی تھی آج کیا ہوگا, یہ ڈر رہی تھی وہاں سے. اللہ کی شان آئے وہ اپنے معمول کے مطابق, نماز پڑھی اللہ سے مانگا اور جا کے اس جگہ کو دیکھا تو وہاں کھانا موجود تھا. اسی طرح سے اللہ نے کھانا اگا دیا, جب واپس آئی اور پوچھا کہ بیٹا کھانا کھا لیا آپ نے, انہوں نے کہا جی کھانا کھا لیا میں, انہوں نے کہا اچھا کہاں سے کھایا, کہا اسی طرح کھایا جیسے روز کھاتا, تو سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس بچے پہ خصوصی نگاہ کرم ہے, اور یہ یہی تربیت تھی کہ 40 ڈاکو تائب ہو گئے جب علم دین حاصل کرنے کے لیے, علم سیکھنے کے لیے بغداد بھیجا. اس زمانے میں بغداد علم علوم و فنون کا مرکز تھا, تو بغداد جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. اب یہ چھوٹے سے 10-12 سال کے قافلے میں بھیج دیا اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے سیکھنے کے لیے, اور ان کے اندر کی جو بدلی تھی اس میں وہ اشرفیاں سیدھی کہ وہاں کام آئیں گی. راستے میں ڈاکہ پڑا, اس زمانے میں ڈاکو قافلے لوٹیا کرتے تھے, تو سب نے جو ہے جو بھی کچھ ان کو قافلے والوں سے ملا دے لیا. یہ بچے پہ بچے کو بلایا, پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے, اسے کہا جی میرے پاس ہے, یہ انہوں نے فرمایا جی میرے پاس ہے, کیا ہے تمہارے پاس, جی میرے پاس اتنی شکمیاں ہیں, کہاں ہیں, وہ میرے اندر سیوی حیران ہوئے کہ اندر سیوی ہیں, وہ تو ہم اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کیسے ہی بتلا رہا ہے بچہ, اگر اندر اس کو دیکھا تو واقعی نکل آئیں. اب وہ پوچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے تو یہ اندر سیوی تھی, ہم نے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا, تم نے یہ کیوں بتا دیا ہم, تو عرض کیا فرمایا کہ جی میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی, والدہ کی نصیحت کیا تھی کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا, تو میں جھوٹ کیسے بولتا آپ لوگوں سے, آپ نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے تو میں نے کہا اس لیے میں سچ میں سچ بتا دیا کہ ہے. اب دیکھیے تاثیر اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتے ہیں. وہ ڈاکو بس اسی بات پر ظاہر ہو گئے. یعنی کہ یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, ماں کی اتنی فرمانبرداری کر رہا ہے کہ اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میری ساری دولت لے لیں گے, اور ہم اس احکم الحاکمین کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا وقت وہ دیا, اور ان کے ذریعے سے اسی وقت سے جب یہ بچے تھے ان کو ہدایت کا فرمائی. وہ جتنے بھی تھے, 30 تھے, 35 تھے, 40 تھے, جو بھی تھے, وہ بڑا بڑا جب طائر ہوا تو پیچھے والے بھی طائر ہو گئے, تو اس کے مطمئن بھی طائر ہو گئے. یعنی کہ جب آپ یہ چھوڑنا ہے کام اور جو ہے اس سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی توبہ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ تربیت جو ہے کیسے کس کس طرح سے اثر ڈالتی ہے. تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جتنے ہمارے اقابر ہیں ان میں اکثریت کسی ملے گی, یہ ان ماؤں کی ملے گی کہ جنہوں نے ان بڑے بڑے اداروں کی شکل نہیں دیکھی, لیکن وہ متقی تھی, وہ نیک تھی, جس کی وجہ سے ان کی اولادیں اتنے بڑے بڑے رتبوں کو پہنچی. دور کیوں جائے گی؟ میں تو اپنے شیخ کی مثال دوں گا. ہمیں تو جو کچھ ملا ہے ہمارے شیخ سے ملا ہے. ہم نے تو ان کی قدر ویسے جیسی کرنی چاہیے نہیں کی, لیکن جو بھی کچھ ہے وہ انہیں کی برکات ہیں. ہمارے دوبارہ شیخ العالم والا جمرا مجدد زمانہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والدہ کا نام کسی کو بتایا بھائی؟ میرا خیال نہیں پتا ہوگا, لیکن یہ انہیں کی محنت ہے نا, ان کے والد والدہ کی, کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ آج لکوکا انسان صاحب ہوئے, زندگیاں بدلی, اور صرف زندگی بدلی نہیں بلکہ پتہ نہیں دوسروں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. پوری دنیا میں حضرت کا فیض عام ہے. خیر بات اسپیشل کی ہے, عرض یہ ہے کہ ذکر کرنا ضروری ہے, منکرات کا ذکر ضروری ہے, معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا مذاکرہ ہونا ضروری ہے, اس کی قباحت کو بیان کرنا ضروری ہے. اس سے اگر روح گردانی کی جائے گی تو یہ منکرات دور نہیں ہوں گی, لیکن اس کا ذکر کرنا بھی طریقے سے, لٹھ نہیں مارنا. ایک صاحب کا موبائل فون بجے نماز میں بچ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے ہیں ایسے کہ جنہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اور جنہیں کچھ توجہ ہے بھی وہ بھی ذرا سستی سے کام لے لیتے. موبائل فون بج گیا, بجتا رہا بجتا رہا بجتا رہا. اب نماز کے بعد ایک صاحب نے انہیں لتاڑنا شروع, جو دل میں آئے بول. اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. ایک آدمی جب غلطی اقرار کر لے تو دوسرے کا کام کیا ہے؟ معاف کر. جب میں اقرار کر رہا ہے میں غلطی ہو گئی, شرمندہ ہے, پریشان ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, ویسے بھی کسی کا موبائل بجنے لگے تو وہ خود شرمندگی محسوس کرنے لگتا ہے. تو ایک تو وہ ویسے شرمندہ, دوسرے اب جب ان صاحب نے کہنا شروع کیا تو تقریباً آس پاس کے تو سارے لوگ ہی متوجہ ہو گئے اس کی طرف, اب سب لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی, لیکن ان کا بولنا ختم ہی نہیں ہو رہا, ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. اب یہ جو ہے یہ نصیحت نہیں, یہ نصیحت نہیں, یہ پھر نقصانیت ہے, یہ ایک رذیلہ ہے جس کی ان کو اصلاح کرنی چاہیے. معاملہ تو بندے کا, مالک اور بندے کا ہے, غلطی اس سے ہو گئی, غلطی آدمی سے ہو سکتی ہے, لیکن جب اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں جناب مجھ سے غلطی ہو گئی تو اب آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, مثال میں نے عرض کی کہ کس طرح سے منکرات کو بتلانا ہے. اسی لیے بعض اوقات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کو تبلیغ جائز ہی نہیں ہے, تبلیغ کا طریقہ یہ معلوم ہونا چاہیے. تم گناہگار کو گناہگار رہنے دو, گناہگار کو کافر مت بناؤ. اگر اس نے انکار کر دیا, اگر اس نے اس موقع پہ اس کو سکھلایا گیا کہ بھائی اس وقت مسئلہ یہ تھا، آپ نے ایسے کر دیا، موقع محل کو نہیں دیکھا، تدبر اور فراست کو کام میں نہیں لایا اور لگ گیا اس کی نئی انل منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ کہ ابھی تو یہ گناہگار ہے نا، اور اگر غصے میں آ گیا اور انکار کر بیٹھا کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ اس کو گناہگار نہیں ہوگا. اس لیے عام لوگوں کو بعض بات اس کی ممانعت فرمائیے، سیکھو پہلے اس کو کیسے کرنا سیکھو. دیکھیے جنہوں نے سیکھا تھا تو ان کے اثرات دنیا پہ پڑے. کس نے سیکھا تھا؟ مولانا مودی الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بانی جماعت تبلیغ، انہوں نے سیکھا تھا. اللہ نے پھر کھولا تھا اس کام کو، دعوت کے کام کو کھولا تھا. روتے تھے جا کے جنگلوں میں، اللہ نے ان کو یہ شعور دیا تھا، فراست کی سمجھ دی تھی کیسے کام کرنا ہے، ان اجڑ دیہاتیوں کے اندر، میواتیوں کے اندر کیسے کام کیا. دیکھیے ایک میواتی کے پاس گئے، نماز کا وقت تھا، دعوت دی کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. اس نے اٹھایا لاٹھی مار دی، لاٹھی مار دی. اتنے اجڑ تھے کہ اچھی بات سن کر کے بہت سے چپ رہ جاتے، اٹھا کے لاٹھی مار دی. کیا کیا میں پگڑی اتاری پیدل صافا، اپنے سر کا صافا، سر کا صافا اتار کر کے پیر پہ رکھ دیا. پھر بھائی اللہ کے واسطے تو چل دے، مار تو دیا مجھے کوئی بات نہیں، لیکن میں تو تجھے لے کے جاؤں گا، اللہ کے لیے تو چل میرے ساتھ. اب بتلائیے کہ کیا تبدیلی آئی تھی اس آدمی کے اندر، کیسا دل اس کا پسیجا جب یہ عمل کیا انہوں نے، دل پسیج کیا، دل میں ہدایت آ گئی. اس طرح سے کام کیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جن کو سمجھ دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں، اخلاص اور درد دل، درد دل کہتے ہیں درد دل، جس کے دل میں ابھی درد پیدا نہیں ہوا، کس چیز کا درد پیدا نہیں ہوا؟ اپنی اصلاح کا درد پیدا نہیں ہوا تو دوسرے کی کیا اصلاح کرے گا بھائی؟ جس کو اپنی ذات پہ ترس نہیں آیا وہ دوسرے پہ کیا ترس کھائے گا؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ ترس آنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں سکھلا رہے ہیں، ہمارے بابا آدم کی دعا سکھلا رہے ہیں کہ تم اپنی جان پہ ترس کھاؤ پہلے. ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو پہلے اپنی جان پہ ترس کھا رہے ہیں، پہلے یہ درد دل تو پیدا ہو صحیح معنوں میں، تو کیا ہوگا پھر؟ حقیقی غم پیدا ہوگا امت کا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیفیت تھی غم کی، کہتے ہیں دن بھر میں آٹھ آٹھ دفعہ تقریر کرتے، آٹھ آٹھ دفعہ. کبھی ایک کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ تقریر چل رہی ہے، چائے کی پیالی آ گئی، رکھ دی گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بات ہی نہیں ختم ہو رہی، پھر تھوڑی دیر بعد پھر لا کے رکھی گئی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، پھر لا کے رکھی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، پھر آتے میں ٹھنڈی ہو گئی. ایسے کیا چیز تھی کہ جب آدمی کو جب لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ لگاتا ہے، لگتی ہے تو پھر لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں لگ نہیں رہی، لگ ہی نہیں رہی، پانی ہمارا سوکھ ہی نہیں رہا، تو سوکھتا نہیں ہے تو آگ ہی نہیں لگتی. پانی سوکھے گا تو آگ لگے گی نا بھائی، گیلے لکڑی میں لگایا جاؤ، پھونک مارے جاؤ، دھواں نکلتا ہے، پھر جو ہے وہ خوش ہو جاتا، چوہا نہیں پکڑتا. تو دعا یہ کرنی چاہیے ہمیں اپنی جان کا اور صحیح ترس کھانے کی توفیق پر. جس دن یہ حقیقی پیدا ہوگا، جیسے وہ ایک سناتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں سے یہ واقعہ سنا کئی بزرگوں سے کہ ایک جو ہے لڑکی نے اس کی پیدائش کا تھا اولاد کا مرحلہ تھا تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ جو ہے اما جی جب میرے بچے کی ولادت کا وقت آئے گا نا تو آپ مجھے اٹھا دیجیے گا مطلب یہ تھا کہ سوتے سوتے میں وہ ہو نہ جائے اور بچے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اما جی نے کہا ارے ارے جب تیرے جب وہ ہوگا نا جب وقت آئے گا نا تو تو کیا اٹھائے گی تو پورے محلے کو اٹھائے گی تو اپنی کیا بات کر رہی تو سارے محلے کو اٹھائے گی تو وہ بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ اگر حقیقی درد پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ پورے پوری دنیا کو جگائے ہمارے اکابر ہمارے بزرگ اسی درد دل کے حامل یہ درد دل انہیں چین نہیں لینے دیتا نہ انہیں کھانے کی صحیح معنوں میں رغبت نہ صحیح معنوں میں پینے کی رغبت نہ صحیح معنوں میں کسی ایسی تفریحات کی رغبت بس یہ غم مجھے فکر یہ قرآن پھر کراتی رہتی کراتی رہتی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سفر بنگلہ دیش کی کتنے
27
مہینوں کے ڈیڑھ ڈیڑھ مہینوں کے اما جی جب آنکھوں میں آنسو لاتی تھیں حضرت ہماری پیرانی اما حضرت کے جانے کے وقت تو فرماتے تھے دیکھو تم رو نہیں تم اس طرح مجھے رخصت مت کرو جب اس طرح رخصت کرو گی تو وہاں جا کے میں کیا کروں گا میں کیسے رہوں گا اور سوچیے ڈیڑھ دو دو مہینہ کا سفر کتنے 27 سفر جنوبی افریقہ کے 9 سفر ایسے ہی لمبے 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 طویل طویل اسفار اور پوری دنیا کے اسفار کیا بات تھی ابھی جو کلام سنا رہے تھے بھائی تیرا درد محبت سنائے
سارے عالم
میں پھر پھر کے یار تیرا درد محبت سنائے یہی تھی ہمارے جب یہ حقیقی درد پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی پھرتا رہتا ہے سناتا رہتا ہے سناتا رہتا ہے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حقیقی درد ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا
بے شک
یہ تو اللہ کے مقبولین کا خاصہ ہے
بے شک
اللہ تعالیٰ جسے جس پر نظر کرم فرماتے ہیں جس پر نظر عنایت فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں ان کی دنیا کاننا کا غریب او آبری شدید دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر یہ ہے دین کی سمجھ یہ دین کی سمجھ ہے تو جس پہ اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں نظر کرم فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں دنیا کی سمجھ اس کو ہو کہ نہ ہو دنیا میں وہ اگر دھوکہ کھا بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے دنیا کا کام نہیں جانتا کوئی بات نہیں ہے صحابہ کرام کی عام حالت یہی تھی وہ دنیا زیادہ نہیں جانتے تھے کسی نے کہا جی گندم کھانے سے طاقت آ جاتی جو کھانے کی مکالے جو کے عادی جب دیگر ممالک میں گئے تو کہا گندم کھانے سے طاقت آ جاتی تو گندم کھائی اور اس کے بعد ہاتھوں کیسے کر کے دیکھیں گے طاقت آئی اتنے سیدھے تھے اتنے بھولے تھے دنیا کے معاملے میں لیکن دین کے معاملے میں جیسے پکے کہ لقمہ گر گیا ہاتھ سے دسترخوان پر اٹھا کے کھا لیا اور باہر والے ٹوکر دیا کہ یہاں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اسے تو آہستہ سے ٹوکر دیا تھا انہوں نے بابان کے دور فرمایا کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے حبیب اسلام کی سنت چھوڑ دوں دین میں سے پکے تھے تو دنیا کی سمجھ ہو کہ نہ ہو دین کی سمجھ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین اپنے صالحین کیا دیتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں دین کا شعور دیتے ہیں تو یہ ان کے خاصان خدا کو ملتا ہے خاصان خاص کو ملتا ہے جو لوگ صرف دنیا 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 یہ دو کے چار چار کے آٹھ آٹھ کے بنا اور یہ سے یہ ہو جائے اور یہ سے یہ ہو جائے تو یہ صرف دنیا ہی دنیا میں گھوما جا رہا ہے اور ساتھ کیا جائے گا کیا جائے گا ساتھ بھائی مسلمان تو مسلمان جو غیر مسلم تھا سکندر جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں جس کو بادشاہت ملی دنیا کی چند بادشاہ ہیں جنہیں پوری دنیا کی اس بادشاہت ملی ہے، کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، ان میں یہ سکندر اعظم بھی تھا جسے پوری دنیا کی بادشاہت ملی. جب موت ہو گئی تو اس نے کہا دیکھو میرے دونوں ہاتھ کفن سے نکال دینا میرے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت تھی جس کے پاس، آج یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، جانا ہے خالی ہاتھ. ہاں اعمال جمع ہو رہے ہیں قبر میں، قبر اعمال کا صندوق ہے، وہاں جمع ہو رہے ہیں. جائے گا لیٹے گا فوراً اعمال گھیر لیں گے. مختلف اعمال ہیں، وہ فرمایا کہ سینے طرف غالباً نماز آ جائے گی، سر کی طرف تلاوت آ جائے گا، اس طرح الٹے ہاتھ پہ روزہ آ جائے گا، پیر کی طرف صدقات آ جائیں گے، اور جو ہے اس طرح سے کوئی چیز کوئی عبادت ڈھانک بھی لے گی اس کو، ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا، وہ اعمال اس کو گھیر لیں گے. اور فرمایا جدھر سے بھی عذاب نکلے گا ادھر کا وہ روک لے گا، خبردار ہم ادھر موجود ہیں. سر کی طرف سے سر والا، پیر کی طرف سے پیر والا، سیدھی طرف سے سیدھی طرف والا. اور ایک چیز ابھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ وہ اسپیئر میں رہے گی، جسے کہتے ہیں اضافی رہے گی، وہ کہے گی کہ ہم بھی ہیں، اگر کسی مدد کی ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں. ایسے اعمال کو شکل دی جائے گی وہاں پر، ایسے اعمال گریں گے اس پہ، تو وہ وہاں قبر میں جمع ہو رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو جنت کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ اعمال کا صندوق ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور اکثر عذاب قبر، فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب کے چیٹوں سے احتیاط نہ کرنے سے ہوتا ہے. کل پرسوں کے بعد ہمارے دفتر میں ذکر ہو رہا تھا، ایک ساتھی نے بتایا کسی کے متعلق یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، بڈھا ہو گیا کرے یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اللہ کی پناہ سے کتنی چھیٹیں، کتنی جو ہے اس کی وہ برائی. تو بھائی یہ مذاکرے نہیں ہیں تو یہ حالت ہو رہی ہے. ایک صاحب نے پہلے بتایا کہ یہ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے اور ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا اور گئے جا کے پیشاب کر کے آ گئے اور ان کے ساتھ جانے لگ گئے. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ پیشاب کر کے وضو کیا؟ کہا وہ تو کر لیا تھا میں نے پہلے، کہتا وہ تو میں نے پہلے کر لیا. اتنی مسائل سے ناواقفیت، یہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، یہ ہمارے قریب کے لوگ ہیں، دور کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ، دین کا شعور، دین کا درد، یہ مانگنا چاہیے انشاءاللہ ہمیں. اور یہ جو درد ہے یہ سارے دردوں کا بداوا، یہ عجیب بات ہے، سارے دردوں کا مداوا ہے. آج ہم پتہ نہیں، ہر آدمی ہم میں سے اکثر مسائل میں گرے ہوئے، کوئی جس کا مسئلہ، کوئی بیماری کا مسئلہ، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، اور وہ اسی میں سر گردان، اسی میں الجھے ہوئے، ایسے الجھے ہوئے کہ اور دوسری طرف دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا دیا یہ چلتا رہے گا، یہ زندگی کے ساتھ ہے، جب تک زندگی ہے یہ چیز رہے گی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اس کو اس میں نہ الجھو، اس میں سرگردہ مت رہو، اس فکر کو غالب کر لو، اس فکر کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی فکر کو. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ جو الجھنے ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ چھوٹی ہو جائے، وہ غالب ہو جائے گا. اور وہ جب غالب ہو جائے گا کیا کیا کہ اللہ تم مجھ سے کیسے راضی ہوگی، میری نجات کیسے ہوگی، میری آخرت میں مجھے کیسے جو ہے نجات ملے گی. جیسا کہ ملومت مجد ملت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اس پائے کے اللہ والے کس پائے کے عالم، کس پائے کے فقی، کس پائے کے صوفی اور کس پائے کے یعنی حکیم الامت، کیسے مرضوں کو پکڑنے والے نفس کہتے ہیں نا، حکیم تو ظاہری جسم کے نفس شناس ہوتے ہیں نا، وہ نفس کی باریکیوں کو پکڑنے والے، یعنی وہ ملکہ صاحب فرمایا تھا. ایک صاحب نے خط لکھا اپنی بہو کے انتقال پہ، حضرت کو میری بہو کا حضرت انتقال ہو گیا، اور کچھ جملے لکھے. حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ کے خط سے آپ کا بہو کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق ظاہر ہو رہا ہے. انسان جو ہے نفس اور شیطان ساتھ ہیں، وہ حضرت کی شخصیت ایسی تھی، حضرت کی شان ایسی تھی، انکار نہیں کر سکتے. بعد میں جواب نے کہا حضرت آپ نے صحیح پہچانا، آپ نے صحیح پہچانا، میرے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو اتنے بڑے نفس شناس، نفس شناس، نفس شناس بہت ملے گا، نفس شناس کیا فرماتے ہیں کہ نہ جانے نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا، نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اور فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی، لوگ تو درجات کی تمنا کرتے ہیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جنتیوں کی دوسروں میں جگہ ملتا ہے، جنتوں کی جوتیوں کو جگہ مل جائے تو بھی کام بن، تو بھی وسط آسان ہے معاملہ، یہ بھی کافی ہے میرے لیے اپنے آپ کو یہ اپنے مطابق یہ کام تھا. تو جب سچا درد دل مل جاتا ہے، جب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی فکر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی تقرب اور ان کی رضا مقصود جب بن جاتی ہے، تو پھر دیگر مسائل آسان ہو جاتے، دیگر چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اور جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی بڑی مدد. اس نے کہا نا کہ بھائی کیا ہوگا، بہت تکلیف آئے گی، کیا ہوگا آخری چیز، آخری کیا درجہ ہے، آخری عمل کیا ہے، موتی ہے، مر جائیں گے. لیکن اگر موت کے بعد بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے، اللہ کی بنا ہمارا اتنا فرمائے. تب تو وہاں کا چین ہے، یہاں کی تکلیف کی تو انتہا ہے کہ کیا ہوا کہ مر گئے، اتنا بھوک لگی، اتنی بھوک لگی، اتنی لاکری آ گئی، کمزوری آ گئی کہ آدمی کی انتقال ہو گئی. صحابہ اکرام کا انتقال ہوا، تھوڑے سے گرے مر گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی موت بھوک سے ہوئی. صحابہ کرام دوڑے، دیکھا پیٹ بالکل کمر سے لگا ہوا. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیسے آپ نے ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے اس کی روح پرواز کی، جنت سے پورے پان لے کے آئی ہے، فلاں تو بھوکا آیا کھانا کر، اتنا نفر پاؤں گا، اتنا نفر پاؤں گا، اے بنا تو بھوکا ہے کھانا کھا لے، ابھی راستے میں ہی ہے. اور اس طرح شروع حسابی کا جیل لگتا ہے اور فرماتے ہیں کیا، خود تو رب الکعبہ، خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لگ رہا ہے تیر مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، فرمانے میں کامیاب ہو گیا. کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی لگاوٹ کی جو ہے وہ کا نتیجہ سمرا آدرسن کی فیض صحبت سے کیا سے کیا ہو گیا. نقل دے دیتے ہیں نا، تو جو اپنی فکروں کو ایک فکر میں ضم کر دے گا تو اس کی انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا بالا کی کیا پیارے اشعار. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. یہ وہی درد دل کس کو ملتا ہے؟ دوستوں یا دوست فرمایا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. آپ کو راضی کرنے کی فکر, آپ کو راضی کرنے کی تڑپ جستجو, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی. کس کو؟ غیروں کو, اللہ کے دشمنوں کو. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل ملی. مسائل میں, مشکلات میں, پریشانی میں کیا ہوا؟ فکر چونکہ اللہ کو راضی کرنے کی بن چکی ہے اور یہی ایک ڈھارس ہے, یہی ایک کیا ہے مداوا ہے. اور یہ چھوٹا موٹا مداوا نہیں ہے, یہ بہت بڑا مداوا ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے. سوالوں کو جو راضی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے میرا مولا تو مجھ سے راضی ہے. میں کوئی کسی نافرمانی میں اللہ کے شکر مبتلا نہیں ہوں, میں حرام نہیں کھا رہا, میں حرام نہیں کما رہا, میں کسی حرام میں مبتلا نہیں. کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی فرضیات پر چلنے کی, دعویٰ نہیں لیکن شکر اپنے قابل بزرگوں کی برکت سے, اپنے اللہ والوں کو بشائر کی صحبت سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو یہ ڈھارس بہت بڑی ڈھارس ہے, تمام مشکلات میں, تمام مسائل میں, تمام حاجات میں یہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے نا, بس یہ مجھے کافی ہے.
کہنے سننے کو قبول فرمانے, عمل بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے سارے بزرگ اعزاز یہاں تشریف لاتے ہیں, ان کی محبت ہے, ان کا جو ہے کہنا چاہیے کہ ان کی شفقت ہے. یہ ہمارے یہاں اس طرح سے تشریف لانا ہمارے مولانا تعالیٰ ڈاکٹر قاسمی صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ دوبند کے بارے اور ان کے اللہ تعالیٰ نے قوم عطا فرمایا. یہ جو بھی یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں, جو بھی گفتگو ہو رہی ہے, اور ہمارے جو خاص طور پر سفید ریش حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب تمام حضرات کے آنے کو ان کی مزید برکات میں عطا فرمائے.